بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درجه محمد وعلى شب جمعہ ہے شب زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے جن کے دلوں میں کربلا کی آرزو ہے انشاءاللہ ان کی حاجات کی برابری کے لیے دوسری صلوات کو بلند تر بھیجیں
اللہم صلی علی
محمد اور شب جمعہ اور جمعہ کا دن امام زمانہ سے منسوب ہے اپنے امام کے ظہور میں تعجیل اور ان کے یاور انصاروں میں سے ہونے اور اپنا نام لکھوانے کے لیے تیسری صلوات کو بلند تر بھیجیں ایزن گرامی ان چار روزہ مجالس میں ہمارا عنوان زینب زمزم ولایت ہے سورہ صف کی آٹھویں اور نویں آیت سرنامہ کلام اور اس کے ذیل میں ہم اپنے نکات کو گزشتہ دو روزوں سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ارشاد رب العزت ہے سورہ صف میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے نور الہی کو بجھا ڈالے یریدون لیطفئوا اطفاء بجھانے کے معنی میں ہے کسی چیز کو خاموش کرنا گل کر دینا اطفاء یریدون لیطفئوا نور اللہ اللہ کے نور کو بے افواہہم اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں واللہ متم نورہ اور اللہ کو تکمیل کرنی ہے اپنے نور کی اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا ولو کرہ الکافرون کافروں کو یہ بات کہ ان کا ارادہ یہ ہے ان کا قصد یہ ہے وہ منصوبہ کر رہے ہیں کہ نور الہی کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا ڈالیں اپنے زعم میں اپنے خیال میں اپنے گمان میں بڑے تیر مار رہے ہیں بڑی کوششیں کر رہے ہیں بڑی پلاننگ کر رہے ہیں بڑے منصوبہ جات ہیں بہت پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے میڈیا ساتھ ہے فوج ساتھ ہے لوگ ساتھ ہیں کتنی کوشش کی جا رہی ہے خدا کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرنا چاہو کر لو لیکن یہ بات یقینا کل کی گفتگو ذہن میں رہے خدا سبب ساز بھی ہے اور سبب سوز بھی ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم کوششیں کر رہے ہو خدا اصل میں ان کے نقش برآب ثابت ہونے کو واضح کر رہا ہے یہ بے افواہہم یہ افواہہم ان کا قول نہیں ہے توجہ رکھیے گا یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قول نقل کیا ہے یہ ان کی اس حالت کو بیان کر رہا ہے جس کو وہ خود درک نہیں کر رہے وہ تو اپنے زعم و خیال و گمان و فکر میں کیا کر رہے ہیں خیال باطل خیال خام میں کیا کر رہے ہیں اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں خاموش کرنا چاہتے ہیں گل کر دینا چاہتے ہیں ہدایت کے چراغوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا چاہتے ہیں اب خدا کہہ رہا ہے یہ تو ان کا فعل ہے لیکن ہم اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یریدون لیطفئوا چاہ رہے ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں اب خدا نے جو بیان کر رہا ہے آیت یہ جو خبر دی جا رہی ہے اس میں ان کی حالت اور پھر خدا کا منصوبہ بھی شامل ہے یعنی ایک ہی آیت کے ذریعے سے اللہ ان کے ارادوں سے ہی پردہ اٹھا رہا ہے اور اپنے نظام کی بھی تثبیت کو بیان کر رہا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد یریدونہ وہ مسلسل ارادہ کر رہا ہے یریدونہ بھی فعل مضارع ہے یعنی ہر دور میں دشمن دشمنی کرے گا کل میں نے گفتگو کی تھی دشمن اگر دشمنی نہ کرے جائے تعجب ہے دشمن اگر عدو عداوت نہ کرے خاصم خصومت نہ کرے یہ جائے تعجب ہے اس کی یعنی زندگی کا خلاصہ ہی عداوت و خصومت و دشمنی اور مخالفت ہے چنانچہ اب خدا کہہ رہا ہے کہ یریدونا، مسلسل ہر دور میں ہر زمانے میں یہ تبلیغات کریں گے، کام کریں گے، سد باندھیں گے، بند باندھیں گے، تیاری کریں گے. یریدونا مسلسل، مسلسل ہر زمانے میں. توجہ رکھیے گا، میں تھوڑی سی ادبی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. اس آیت میں جو نکات پوشیدہ ہیں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بہت سادے انداز سے آیت میں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسئلے کو ختم کر دیں. نہیں، سادہ انداز نہیں ہے، اس میں ان کی آئیڈیالوجی کو بتایا گیا ہے. اللہ اپنے دشمن کی آئیڈیالوجی کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. دیکھو، ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا مکتب یہ ہے، ان کا ارادہ یہ ہے. ارادہ یعنی شعور، یعنی عقل، یعنی اچھے برے کو سوچا ہے، سمجھا ہے، در کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، مقایسہ کیا ہے، موازنہ کیا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دشمن جب دشمنی کرتا ہے تو چوڑیاں پہن کے نہیں آ جاتا، اچانک نہیں آ جاتا. وہ مقایسہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہاں جا رہا ہوں، کن کے درمیان جا رہا ہوں، کیسے گمراہ کروں گا. چنانچہ آج بھی تشیع تبلیغات جو اس کے خلاف کی جا رہی ہیں، اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اسرائیل مردہ باد. یہ اسرائیل کی یونیورسٹی میں کہا جاتا ہے تشیع کے دو پر ہیں، جسے تشیع پرواز، مکتب تشیع پرواز کرتا ہے، ایک عزاداری اور ایک انتظار امام زمانہ. یہ دو پر ہیں، ان دونوں پروں کو کاٹنے کی کوشش کرو. کہا کہ کاٹ نہیں سکتے. کیوں؟ کہا کہ کربلا میں کاٹنا چاہا تھا، یہ قوم جو ہے وہ حسینی بن کے کھڑی ہو گئی. توجہ کیجیے گا. کہا کہ اچھا مہدوی انتظار کے پر کو کاٹ ڈالو، اگر کربلا کے پر کو، کہا اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے. کہا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جو امام آنے والا ہے وہ دنیا میں عدل و انصاف بھرنے کے ساتھ ساتھ، ظلم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ، امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا. کہا کہ اچھا، اب پتہ چلا یہ حسینیت در حقیقت فیڈ ہے امام زمانہ کے انتظار کرنے والے سپاہیوں کے لیے. اب انہوں نے کہا کاٹ نہیں سکتے ان پروں کو. کہا کہ ان کو کمزور کرو، اتنا کمزور کر دو کہ نہ نظریہ عزاداری کی افادیت اور نہ نظریہ انتظار کی افادیت ان کے ذہنوں میں رہے. خالی کھوکھلے ہو جائیں، بظاہر پر موجود رہیں، بظاہر کہنے کو کہا جائے کہ پرواز کر رہے ہیں، لیکن طاقت پرواز سلب ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا تھا، اس کے بعد جب پہلا جشن ولادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، منایا گیا، تو جو حضرات گئے ہیں نیمہ شعبان پر جم کران، انہوں نے دیکھا کہ کروڑوں افراد جو ہیں وہاں، 1.5 کروڑ کے قریب یا اس کے لگ بھگ افراد موجود ہوتے ہیں، جو 2-3 دن کے اندر وہاں آتے ہیں، گزرتے ہیں، جاتے ہیں، رہائش تیار کرتے ہیں. تو وہاں پہ جب اسلامی انقلاب آیا تو سب سے پہلا جو جشن ولادت امام زمانہ بنایا گیا، اس میں پوری قوم باہر جوش و خروش تھا. تو جمی کارٹر اس زمانے کا صدر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا ایک امام موجود ہے لیکن وہ پردے میں ہے، اور وہ آنے والا ہے، اس کا برتھ ڈے آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ اچھا، ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو ہم کو باہر کر دیا، اتنا بڑا انقلاب آ گیا، جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب لے کے آئے گا. اب یہاں سے انہوں نے کوشش کی. یریدونا فعل مضارع ہے، یعنی مسلسل ہر دور میں دشمن عزاداری اور نظریہ امام زمانوں کو زخم پہنچانے کی کوشش کرے گا. آپ کے درمیان ایسے افراد چھوڑے جائیں گے جو فلمی اداکاروں پہ کتابیں بھی لکھیں گے، جی گھوڑوں کو سجدہ بھی کروائیں گے، معذرت کے ساتھ، فلمی ایکٹروں کو امام حسن، امام حسین اور حضرت عباس کی محبت سے کمپیئر کریں گے تاکہ افادیت ختم ہو جائے. رسومات ایسے کر دیں گے، عزاداری کا مقصد شبیہ ذوالجنہ نکالا جاتا ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے. علم نکالا جاتا ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے. شبیہ تابوت نکالا جاتا ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے. یہ چیزیں رہ جائیں، فلسفہ ختم ہو جائے. توجہ رکھیے گا، اس طرح سے کوشش کی. اب خدا کہہ رہے ہیں یریدونا، یعنی خدا اللہ تبارک و تعالی، رب کائنات، رب العالمین، دشمن کے خدا کے مقابلے میں کسی کو کوئی ویلیو ہے، حقیقت ہے؟ نہیں. لیکن خدا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دشمن کو کم اہمیت شمار مت کرو، دشمن کو کم اہمیت شمار مت کرو، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی نظروں میں لو، مرعوب نہیں ہو، اسٹیمیٹ جو کرو، تخمینہ جو لگاؤ کہ دشمن یہ یہ کر سکتا ہے، جب تم بالکل بالغ فکری کے ساتھ اس کی عسکری قوت کا اندازہ لگاؤ گے تو پھر اپنی عسکری قوت کو اس کے لیول پہ لے جا کر تیار کرنے کی کوشش کرو گے۔ لہذا مرعوب نہیں ہو، ہاں یہ ضرور کہا مرعوب نہیں ہو، لیکن تیاری ضرور کرو کہ دشمن یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام نے جتنے جوانب تھے، جتنے پہلو تھے دشمن کے حملہ کرنے کے، ان کے خلاف ایک سپر قائم کی۔ خیام کو جس منحنی انداز میں، کرو صورت میں، نیم دائری صورت میں جو امام نے وہاں پہ لگایا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر دشمن اگر ایک لائن میں ہوتے خیام، توجہ کیجئے گا، اگر ایک لائن میں ہوتے سارے خیام، مثلا دس خیمے لگے، تو اگر داہنی طرف سے کوئی تیر مارتا ہے تو اگر پہلے خیمے میں کوئی زخمی نہیں ہوا تو دوسرے اور تیسرے اور چوتھے خیمے میں امکان ہے کہ وہ زخمی ہو جائے، توجہ کیجئے گا، کیونکہ کپڑے کی چادر ہوتی ہے، تیر گزر جائے گا۔ اس حملے کو روکنے کے لیے، احتمالی امکانی حملے کو روکنے کے لیے امام حسین نے کیا حکمت اپنائی؟ کرو صورت میں، منحنی صورت میں، تاکہ اگر ایک خیمے پہ حملہ کیا جائے، تیر مارا جائے، اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی نہ ہو تو تیر آر پار ہو جائے، نکل جائے، دوسرے خیمے تک نہ پہنچے۔ یہ ایک یہ حکمت عملی تھی۔ دوسری حکمت عملی امام کی کیا تھی؟ کہ پیچھے انہوں نے خندق کھودی تھی، اس میں آگ روشن کی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ کیا جائے۔ یہ حکمت عملی ہے امام عاقل کی، امام معصوم کی۔ یہ کربلا کا عقلانی پہلو ہے، یہ کربلا کا عقلی پہلو ہے، اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے، موضوع نہیں میں صرف گزر رہا ہوں کہتا ہوا۔ تو دشمن کے احتمالی امکانی حملات کو سامنے رکھتے ہو، تیاری کرو، مرعوب نہیں ہو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو میں بیان کروں میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرعون، تم نے کتنی تلواروں کے ذریعے سے بچوں کو قتل کیا، وہی تلوار مسلسل چل رہی تھی، ایک بچہ آتا قتل ہوتا، دوسرا بچہ آتا قتل ہوتا، تیسرا بچہ آتا قتل ہوتا، لیکن اسی تلوار کے نیچے سے موسیٰ نکل کے آئے گا۔ یہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے، کل میں بیان کر چکا ہوں۔ چنانچہ خدا کہہ رہے کہ دشمن کو کم اہمیت شمار مت کرو۔ دیکھو تو یریدون، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب خدا کا یریدون لیطفئ نور اللہ بافواہہم، اب خدا یہ جو بے افواہہم کہہ رہے، یہ اللہ کا جملہ ہے، یہ ان کا جملہ نہیں کہ ہم پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جملہ ہے، یہ ان کا جملہ نہیں ہے۔ وہ تو اپنے زعم باطل میں، فکر خام میں، خیال باطل میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مٹا ڈالیں گے، نابود کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں، پھر بھی میرا، میں یہ چاہتا ہوں تم آنے والے مسلمان قیامت تک کے لیے اس بات کو مد نظر رکھو کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تخمینہ لگاؤ، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، آمادہ کرو۔ یریدونا، ارادہ کر رہے ہیں وہ، خدا نے کہا ٹھیک ہے ارادہ کر لے دو، لیطفئو تاکہ بجا ڈالے، نور اللہ ہے، اللہ کے نور کو، وہ بھی اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں، یہاں تک تو بات کامن ہے۔ لیکن اب خدا نے کہا بے افواہہم، یہ کھوکھلا پلان ہے، یہ کھوکھلا منصوبہ ہے، یہ جو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے یہ بہت ہی کھوکھلا ہے، کہیں منہ کی پھونکوں سے چراغ الہی کو بجایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بے افواہیں، یہ تمسخر ہے خدا کی طرف سے در حقیقت ان بے عقل دشمنوں کے لیے، توجہ رکھیے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، غیبی امداد ہوتی ہے، غیبی امداد کے نقطے میں بعد میں کروں گا، پہلے اس آیت کے جو نکات اس کو واضح کر دوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، خدا کا واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ، کہ اللہ اپنے نور کی تکمیل چاہتا ہے، وہاں یریدونا، وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے نور کو اپنی منہ کی بھوکو تو بجا دیں، واللہ متم نور ہی، خدا اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک نقطہ دیا تھا، یعنی ابھی میں نے کہا تھا کہ اس نقطے کو بعد میں عرض کروں گا، کہ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں فکر کریں، یہ در حقیقت اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی نجی زندگی میں وہ نقطہ ذہن سے نہ نکل جائے۔ میں اس کو یہاں یادداشت کر رہا ہوں تاکہ غیبی امداد کا جو نقطہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، کیونکہ بہت ہوتا ہی ہے کہ بات سے بات نکل جاتی ہے اور وہ نقطہ رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں نے نوٹ کر لیا تاکہ گفتگو کے بعد جب تکمیل ہو جائے گی تو غیبی امداد کا ذکر کروں گا کہ خدا غیبی امداد ضرور کرتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ خدا کرے واللہ متم نوری، متم فعل اس میں فاعل ہے، متم متم فعل اس میں فاعل ہے۔ یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی بحث، اس میں پھر ایک نقطہ میں فضیلت کا دینا چاہتا ہوں، گزر جانا چاہتا ہوں۔ ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے۔ فاعل کام کرنے والا، یہ فاعل تین زمانوں میں ممکن ہے، یعنی یا ماضی میں، یا حال میں، یا مستقبل میں۔ کسی نے میں نے کل کام کیا تھا، میں نے کل مجلس پڑھی تھی، یہ ماضی کا ہے، صحیح۔ میں نے کل آپ سے گفتگو کی تھی، یہ ماضی کا فعل ہے، اس میں ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے، کل بات ختم ہو گئی۔ میں آج گفتگو کر رہا ہوں مجلس میں، آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہ آج کا، ابھی یہ گفتگو جاری ہے، کچھ عرصے کچھ ٹائم جاری رہے گی۔ تیسرا کہ میں کل آپ سے انشاءاللہ آخری مجلس سے خطاب کروں گا، گفتگو کروں گا، یہ فعل آئندہ ہے، فعل مستقبل ہے، یعنی فیوچر ٹینس استعمال کر رہا ہوں۔ یعنی ماضی میں ماضی کا معنی، حال میں حال کا معنی، مضارع جس کو کہا جاتا ہے، اور مستقبل کے لیے مستقبل اور فیوچر کا معنی۔ معنی کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی بھی قرآن میں مستقبل کے لیے ماضی کا معنی استعمال ہوا ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن وہ یقین اور اعتماد دلانے کے لیے ہے کہ ماضی میں جو کام ہو گیا آپ کو پتا ہے، ہو گیا، اب میں کتنی دیر گفتگو کروں گا یہ نہیں معلوم آپ کو، کل گفتگو کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا یہ بھی نہیں معلوم آپ کو، لیکن کل جو کام ہو گیا وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب یہ کام ہو چکا ہے، 100% انجام پا چکا ہے، وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تم کو یقین ہو جائے، جس طرح ماضی میں کام کے انجام پانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، اعمال کو تولے جانے والا ہے، اس لیے یقین کے ساتھ ہے۔ ایک زمانہ ماضی ہے، ایک مضارع اور حال ہے، اور ایک مستقبل ہے، لیکن اس میں فاعل وہ ہوتا ہے جس میں تینوں زمانے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جو ہے وہ ماضی میں اپنے نور کی تکمیل کرنے والا تھا، جب موسیٰ کے مقابلے میں، ابراہیم کے مقابلے میں، عیسیٰ کے مقابلے میں، محمد کے مقابلے میں، مختلف انبیاء کے مقابلے میں جو لوگ آئے، خدا نے وہاں بھی نور کی تکمیل کی، خدا نے یہ نہیں کہا۔ پھر یہ بھی نہیں کہا کہ آج جو ہیں وہ محمد عربی کے ساتھ جو لوگ دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں اپنے نور کی تکمیل کروں گا، یہ بھی نہیں کہا۔ اور نہیں یہ کہا کہ میں آنے والے زمانے میں مدد کروں گا، نور کی تکمیل کروں گا۔ خدا کا متم ہو، متم اس میں فاعل، اس میں فاعل میں تینوں زمانے آ جاتے ہیں۔ اب فضیلت کا نقطہ یہ ہے کہ لوگ دشنام دیتے تھے رسول اللہ کو، اولاد نہیں، اولاد نرینہ نہیں آپ کی، آپ جو ہیں وہ لاولد رہ جائیں گے، نسل منقطع ہو جائے گی، ابتر یعنی جس کے پیچھے اس کی حیات کا سلسلہ نہ ہو۔ ابتر کا ویسے تو معنی دم کٹا ہے، یعنی جس کی حیات کا سلسلہ نہ ہو، جس کے پیچھے جو ہے اس کی نسل نہ چلے، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ اب خدا نے کہا اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، توجہ رکھیے گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ہے قرآن کا اعجاز، ان شانیا کا، شانیا کا شانے اس میں فائل ہے، یعنی اس میں تینوں زمانے موجود ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے محمد عربی جو ماضی میں تمہیں دشنام دیتے تھے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو دور حاضر میں تمہیں دشنام دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، ان کو ذکر کر رہا ہوں۔ یہ جو آئندہ آنے والے زمانے میں، خدا نے کہا ان شانیا کا، خواہ وہ ماضی کا دشمن ہو، حال کا دشمن ہو، یا مستقبل کا دشمن ہو، جو بھی دشمن ہوگا جب وہ تیرے مقابلے میں آئے گا تو دفاع کرنے والا میں ہوں، دفاع کرنے والا میں ہوں، اور میں اس کا جواب دینے والا ہوں۔ اور جواب بھی ایسے دیا، ان اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر یعنی کثیر نسل عطا کی ہے۔ دشمن کتنی کوششیں کر لے، دشمن کتنے تانے دے دے، لیکن جو اللہ کے حبیب کے مقابلے میں آ جائے، خدا کو یہ بات گوارا نہیں کہ میرے محمد حبیب کو تانا دیا جائے، خدا خود اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ درود جو محمد و آل محمد۔ یہاں پر بھی بعین ہی اللہ تعالیٰ نے کہا متم، یعنی تکمیل کرنے والا ہے، ماضی میں بھی تکمیل کی اس نے، موسیٰ عیسیٰ کوئی بھی نبی ہو، حال میں بھی یہ قرآن نازل ہو رسول اللہ کے ساتھ، متم نور ہی۔ اور یہ متم نور ہی در حقیقت اب جملہ آ گیا تو کہنے دیجئے، اس نور کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اگر ہاجرہ نور اسماعیل کو بچانے کے لیے تو کر سکتی ہے، اور شعر اسلامی میں داخل ہو سکتی ہے، ارکان حج میں داخل ہو سکتی ہے، تو عزیزان گرامی بس مجھے کہنے دیجئے، ابو طالب کی محنتیں کیوں نہ ان کی خدمات کو سراہا جائے؟ اس لیے کہ ابو طالب شاب ابی طالب میں محمد کو، رسول محمد کو علی کی جگہ، اور علی کو محمد کی جگہ اس لیے سنا رہے تھے تاکہ اس نور الہی کی تکمیل ہو سکے۔ واللہ متم نور ہی، اب اللہ تکمیل کرنے والا ہے، لیکن کہیں حاجرہ سبب بنتی ہے، کہیں ابو طالب محسن رسالت بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ درود عظمت محمد آل محمد۔ خدا تکمیل کرنے والا ہے، لیکن ذریعہ کون بنے گا؟ ابو طالب۔ ذریعہ کون بنے گا؟ فاطمہ زہرا، اللہ اکبر۔ ذریعہ کون بنے گا؟ حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہ ہے یریدونا، اب خدا کہہ رہا ہے واللہ متم نور، خدا تکمیل کرنے والے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، کوئی بھی زمانہ ہو، یعنی پریشان نہیں ہونا، ہم تمہاری بیک پر ہیں، پریشان نہیں ہونا، قدم نہیں لڑکھنا ہے کہ اب کیا ہوگا، قوم موسیٰ نکلے گئے پیچھے سے فرعون کی فوج، پتہ چل گیا پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، حضرت موسیٰ اور ان کے قوم دریا کے کنارے پہنچے۔ سبب سانز و سبب سوز، یاد رکھیے گا یہ جملہ بہت کام آئے گا آپ کے، یہ اصطلاحیں بہت کام آئیں گی آپ کے۔ کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ہدایت کرے گا۔ خدا چھوڑنے والا نہیں، جو قومیں قیام کرتی ہیں، جو قومیں استقامت دکھاتی ہیں، خدا ان کی محنتوں کو رائے گا جانے نہیں دیتا۔ 1948 سے لے کر آج تک 2015 تک فلسطینی قوم کو دبایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، گھروں کو ان کے سروں پہ مسمار کیا جا رہا ہے، اسپتال، اسکول، کالج، پارک، بازار، سب چیزوں کو منظم کیا جا رہا ہے۔ استقامت کی انہوں نے، خدا استقامت کو ضائع نہیں کرتا، توجہ رکھیے گا، استقامت کو ضائع نہیں کرتا خدا، رنگ لاتی ہیں محنتیں۔ خدا کہہ رہا ہے تم استقامت کو اور میں مدد کروں گا۔ اب وہ نقطہ، غیبی امداد قوموں کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن اس غیبی امداد اس وقت ہوتی ہیں کہ جب قومیں اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر اپنے اجتماعی وظائف اور ذمہ داریوں کو ادا کریں، پہلے مرحلے پر، دوسرے مرحلے پہ غیبی امداد نہیں آتی۔ اگر رسول اللہ کو غار ثور میں اللہ نے محفوظ رکھا دشمنوں کے شر سے، تو یہ کب تھا؟ یہ اس وقت تھا کہ جب رسول اللہ قیام کر چکے تھے، پتھر کھا چکے تھے، زخمی ہوتے تھے، ایذا، اذیت، آزار، شکنجہ، کڑوی کسیلی باتیں، یہ سب رسول اللہ کے مقابلے موجود ہیں۔ حج نامہ یا حجب نامہ، مختلف انداز سے اس کو پڑھا جاتا ہے، یعنی مذمت کے اشعار، یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، یہ بڑے بڑے اشعار دیتی تھی، بڑی شاعرہ تھی، یہ سب کرنے کے بعد رسول نے جب قیام کیا اس وقت اللہ نے غیبی امداد کے ذریعے سے رسول اللہ کو غار سور میں پناہ دی اور پوشیدہ رکھا. قوموں کی زندگی میں توجہ رکھیے گا. اب رسول اللہ کا انقلاب دیکھیے. رسول اللہ دیکھتے تھے کہ ان کے اصحاب کو جنہوں نے کلمہ شہادتیں جاری کیا ہے اذیت و آزار کا نشانہ بنایا جاتا تھا. کہتے جو رسول اللہ برداشت نہیں ہوتا, کہتے صبر کرو, نصر من اللہ و فتح قریب. اپنے الفاظ بتا رہا ہوں, اللہ کی مدد آنے والی, صبر کرو. کتنے شہدا شہید ہو گئے, تڑپ تڑپ کے جان دے دی. حضرت سمیہ پہلی شہیدہ خاتون. اسلام کی حقانیت اس کا سورج دیکھنے سے پہلے در حقیقت دنیا سے گزر گئی, شہید ہو گئی. خباب بن ارت ایک نوجوان, ایک غلام تھا ایک مشرق عورت کا, یہ لوہار تھی, اس کی دکان تھی لوہار کی, یہ وہاں کام کرتا تھا. یہ ایمان لے آیا رسول اللہ پر. اب جب اس کی مالکن کو پتہ چلا تو روزانہ کہتی تھی کہ محمد کو چھوڑو, کہتا نہیں, کہا خدا کو چھوڑو, کہتا نہیں, بتوں کو سجدہ کرو, نہیں. پھر یہ سلاخ گرم کرتی اور اس کے سر پہ رکھتی اور یہ درد سے چیختا اور اس کو چاروں طرف سے پکڑ لیا جاتا یا زنجیروں میں باندھ دیا جاتا. اس کو روزانہ اس طرح کا اذیت و آزار, یہ بعض اوقات ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا. یہ آتے تھے رسول اللہ, رسول اللہ کہتے صبر کرو, وہ دن آئے گا, وہ دن آئے گا. ایک دن کیا ہوا, اب اس نے بہت آ کے جب گلا کیا تو رسول اللہ نے کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیری مالکن بھی اسی درد میں مبتلا ہوگی. کہتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے بعد اس کی مالکن جو مشرق عورت تھی اس کے درد میں شدید, سر میں شدید درد ہوا اور مختلف قسم کے معالجہ و مداوع کیا لیکن افاقہ نہیں ہوا. آخر میں کیا ہوا کہ سلاخ کو گرم کر کے اس کے سر پہ رکھا جاتا تھا تب جا کے اس کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا. وہی لیکن استقامت کی نا انہوں نے, تو پھر قوموں کی نجات آئی اور کلمہ حق اور توحید کا پرچم آگے بڑھا. یہ توحید ہے جسے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں, یہ توحید ہے جسے امام حسین دعائے عرفہ میں بتا رہے ہیں اس توحید کو بچانے کے لیے. اور اب ایسی توحید بیان کی جاتی ہے کہ زلجنا کے سموں پہ سجدہ کر لو, زلجنا نے پاکستان دیا, یہ کون سی توحید ہے؟ سوچنے کی بات ہے, یہ کون سی توحید ہے کہ زلجنا کے سموں پر سجدہ کیا جائے؟ آئیے, یہ حسینیت ہے, یہ رسول اللہ کا اسلام ہے, یہ قرآن ہے, سوچنے کی بات ہے. یہ کون سی توحید بیان کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون سی, کس چیز کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ سوچیں تو, سمجھے تو. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دلائل سے بات ہونی چاہیے, تو دلیل سے بات عرض کر رہا ہوں. میں بھی کسی کو زد و کوب کرنے کے حق میں نہیں ہوں, ہاتھ نہ اٹھایا جائے, مارا نہ جائے, میں بھی کہتا ہوں, لیکن اگر دلیل سے بات ہو پھر دلیل کا جواب دیجئے. یہ توحید ہے جس کو بچانے کے لیے حسین ابن علی اپنا خون دے رہے ہیں. لیکن آج اس حسین کی توحید جس کے لیے حسین نے اپنی جان دی, کربلا بنائی, اس توحید کو, اس کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گھوڑے کو زلجنا کے قدموں پہ سجدہ کر لو, زلجنا نے پاکستان دیا. سوچنے کی بات ہے, یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا دین اور کون سی شریعت نافذ کی جا رہی ہے؟ یہ وہ توحید ہے. حضرت موسیٰ کی قوم نکلی, مرے کٹے لڑے, استقامت کی, تیاری کی, ہجرت کی, لے کے نکلے جو جو تھوڑا بہت سامان تھا لے کے چلے. آخر میں کیا ہوا, سامنے دریے پیچھے فرعون کی فوج. اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں بہت ہی عامیانہ سے لفظ, کہ ہم تو سینڈوچ بن گئے, سامنے دریا, موت, پانی, سب کو تیرنا تھوڑی آتا ہے. کوئی اگر لاکھ افراد تھے تو 10,000 کو تیرنا آتا ہوگا. اچھا چلے, بچوں کا کیا ہوگا, بوڑھوں کو کیا ہوگا, خواتین کا, جوان تو پھر بھی ہاتھ پیر مار کے چلو بھائی دریا نہیں عبور کر لے. یہاں پر خدا نے کہا جب قوم استقامت دکھاتی ہیں, اپنے وظائف پر ڈٹ جاتی ہیں, اس وقت غیبی امداد نازل ہوتی ہے. وہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا. اب آپ چاہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے, کرامت ہو جائے, چھومنتر ہو جائے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ امام زمانہ ایسے ہی آئیں, چھومنتر کر دیں گے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں استقامت دکھاؤ گے, لڑو گے, کٹو گے, مرو گے. یہ جو زمانے غیبت ہیں یہ تیاری کا زمانہ ہے, تو پھر وہاں پہ تمہیں خدا کی غیبی امداد آئے گی. پھر امام زمانے کے ساتھ غیبی امداد بھی ہوگی. امام زمانے بشری تقاضوں, لوگوں, افراد, انسانوں, بنی نو انسان کے چند افراد, 313 افراد جو خاص اصحاب امام زمانہ ہیں, ان پہ مشتمل افراد کے ساتھ امام جہاد کریں گے. جس طرح اہل بیت نے جہاد کیا, کربلا نے جہاد کیا, مولا علی نے جہاد کیا, امام حسن نے جہاد کیا, رسول اللہ نے جہاد کیا, امام سجاد نے جہاد کیا, ہر امام کے جہاد کا اسلوب و روش اور انداز مختلف تھا اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے. جناب زینب کا جہاد مسلسل مدینہ سے شروع ہوا, پھر کوفہ و کوفے سے اپنی اوج پہنچا, شام و شام میں جا کے یزیدیت کو ہلا دیا. یہ وہ زمزم ولایت ہے زینب کبریٰ کے خطبات جس کی حفاظت ہم پہ واجب ہے. تو کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آپ فلٹر لگاتے ہیں. فلٹر کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ جو آلودہ پانی آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ چھن کے آ جائے, صاف ہو کے آ جائے, تھوڑا سا خالص ہو جائے, تاکہ آپ کی صحت, آپ کی سلامتی آپ کے ہاتھوں میں محفوظ رہے. اس فلٹر کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ لگا کے چھوڑ دیا 10 سال 15 سال 20 سال, نہیں, اس فلٹر کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. امام حسین نے ایک فلٹر دیا ہے, وہ عزاداری, تاکہ یزیدی اسلام اور محمدی اسلام میں فرق محسوس کر سکو, فرق محسوس کر سکو. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ یہ دنیا جو ہے, میں جناب زینب خطبہ سے پہلے یہ مقدمہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے جناب زینب نے کام کیا کیا تھا, وہ کون سا زمزم ولایت تھا جس کو جناب زینب لے کے چلی اور اس کی حفاظت کی ہے. پھر پتہ چلے گا جناب زینب کا معرکہ کیا تھا, معرکہ کیا تھا. چنانچہ اب جو لوگ چاہیں گے کہ آپ آلودہ پانی پئیں تاکہ ان کے کلینک اور ان کے مطب اور ان کے میڈیکل اسٹور چلتے رہیں, تو وہ کیا کام کریں گے تاکہ آپ بیمار ہوں, وہ کیا کام کریں گے, جعلی پروڈکٹس مصنوعات فلٹر کے نام سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. نام وہی ہوگا جو آپ کے گھر میں لکھا ہوا, مثلا اے فلٹر بہت اچھا ہے, آپ چیک کر چکے, یہ بہت کام کا فلٹر ہے, بڑا اس نے ساتھ دیا ہے. آلودہ پانی جہاں لوگ مر گئے, گیسٹرو کے امراض مبتلا ہو گئے, وہاں پہ اس فلٹر نے بڑا کام کیا, یہ لینا بھائی. اب جو پوچھتے کون سا فلٹر ہے, آپ کہتے ہیں یہ لو. کون سا فلٹر نہیں, فلاں کمپنی کا لو. اب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف نہیں آ رہے, انہوں نے اصلی لیبل چھاپا, یعنی اس کے مشابہ لیبل, اور اس کا لیبل لگا کر جعلی پروڈکٹ کو جو شکل میں, صورت میں, وزن میں, قد میں, کانٹ میں, ظاہر ہے بالکل ویسے ہی تھی جو آپ کے گھر میں لگا تھا. توجہ رکھیے گا, کیوں؟ تاکہ آپ یہ جعلی فلٹر لگائیں گے کیا ہوگا, آلودہ پانی آئے گا. جب آلودہ پانی آئے گا آپ مریض ہوں گے, مریض ہوں گے تو پھر ہمارے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے. آج کے لیے میڈیکل یہی ہو گئی ہے, تقریباً یہی ہو گئی ہے, بازاریت آ گئی ہے. یہی بازاریت ہمارے یہاں فرش اعظم میں بھی آ گئی ہے. آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہیں افسوس ہوتا ہے کہاں جا رہے ہیں. سچے بھائی کے نوحے اٹھا کے پڑھیے, ناظر جہاں کے نوحے اٹھا کے پڑھیے, اور جو پرانے ہمارے پڑھنے والے تھے سبط جعفر صاحب کا کلام اٹھا کے پڑھیے. درد تھا, تقدس تھا, احترام تھا. سچے بھائی کے نوحوں کی ویڈیو آج بھی مل جائے گی آپ کو انٹرنیٹ پہ, جعفر بھائی مرحوم کی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. کتنی سادگی تھی, وزن کتنا تھا اشعار میں, تقدس کتنا تھا, اور پھر کیا گریہ کتنا تھا. ہٹوں گا نادر حیدر سے سنگ در کی طرح, یہ بڑا مشہور نوحہ ہے سچے بھائی مرحوم کا. اس میں ایک آئیڈیالوجی ہوتی تھی. اب جناب بازاریت آ گئی ہے, اس نے بھی 50 نوحے لکھنے تو ادھر سے ادھر سے جوڑا اور ایک بنا کے دے دیا. اور وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, وہ نوجوان معذرت کے ساتھ اپنے ایکشن زیادہ بتا رہا تھا,
پھر اس میں جو بیٹ استعمال کی جاتی ہے جس کو جھنکار کہا جاتا ہے اردو میں, بیٹ جالی آواز, کہ آپ کو شبہ یہ ہوگی یہ ماتم کی آواز ہے. اب اس کو اگر ڈیک پہ آپ ایکو کے ساتھ چلا کے دیکھیں گے تو واضح نظر آئے گا یہ جھنکار کیا ہے. یہ فقہاں سے پوچھی جا کے آئی یہ جھنکار اس حد تک کہ جس میں اعضا کا تقدس کم ہو جائے, آیا جائز بھی نہیں, یہ تو مشتہد بتائے گا, میں تو نہیں بتاؤں گا, لیکن جو مجموعی فتویٰ ہے کہ وہ جو وہن مذہب کا, توہین مذہب کا سبب بنے جس سے مقصد حسین کو زک پہنچے وہ چیز جائز نہیں ہے. جائز ہے کوئی بھی چیز ہو, بڑے سے بڑی کوئی بھی کہتے ہیں یہ جائز ہے کرو مارو ایسا کرو ویسا کرو, نہیں, اگر اس سے توہین مذہب ہو رہی ہے تو وہ جائز نہیں ہے. کلی فتویٰ موجود ہے. لوگ کہتے تھے بھائی کس نے جائز کیا کس نے ناجائز کیا, ایک عقلی حکم موجود ہے, ایک عقلی حکم موجود ہے. ہر وہ چیز جو دین کے مذہب کا, شریعت کے مذہب کا, مذاق کا سبب بنے وہ چیز جائز نہیں ہے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا, لیکن یہ صرف تذکرہ کرتا ہوں, گزر رہا ہوں. تو اس میں وہ گھوم گھوم کے سر ہلا کے لمبے لمبے بال ہلا کے اس میں دھواں بھی چل رہا ہے, اس میں جو ہے وہ آوازوں کو ریپیٹ بھی کیا جا رہا, تکرار بھی کیا جا رہا, وہ تقدس ختم ہو گیا. وہ لگ رہا ہے صرف آپ اپنی آپ کو شو کرنا چاہتے ہیں. اب یہی ہو گیا ہے, ابھی جو شب داریاں شروع ہوں گی اس میں آپ دیکھ لیجیے گا جو لائٹنگ کا انتظام ہوگا وہ مجلس اذان اور فرش ادا کے تقدس سے ہمام نہیں ہوگا, وہ کسی میوزیکل فنکشن اور کانسرٹ کے جیسا ہوگا. ایک آدھ جگہ میں نے جا کے انہوں خانوں کو بتایا اور روکا بھی ہے, میرے کام سمجھانا ہے, دلیل سے پیار سے سمجھا دیتا ہوں. غیبی امداد نازل ہوتی ہے, غیبی امداد اس وقت آئے گی کہ جب استقامت دکھائیں گے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جانی پروڈکٹ اور مصنوعات کو دو تاکہ یہ لوگ بیمار ہوں اور یہ ہمارے پاس آئیں. آج بعین ہی یہی کام کیا جا رہا ہے, عزاداری کو چھین نہیں سکتے, ماتم روک نہیں سکتے, انہوں نے دیکھ لیا مر جائے گی قوم, کٹ جائے گی, لڑ جائے گی, ڈٹ جائے گی, استقامت دکھائے گی. انہوں نے کہا کہ اب جالی جو ہے عزاداری کے درمیان لے کر آؤ جس میں مقصدیت نہ ہو. اب جس ممبر سے کہا جائے زلجنوں کو سجدہ کرو یہ امام حسین کی عزاداری ہے, تصور کر سکتے ہیں؟ جہاں اداکاروں پہ رقاصوں پہ کتابیں لکھی جائیں معذرت کے ساتھ یہ ذاکر حسین ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ یہاں تو کوئی قدغن نہیں لگا آپ پہ, دلیل سے بات کیجیے عزیزان گرامی. تو اب اس عزاداری کے خلاف سازشیں شروع ہو رہی ہیں. سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, ہم پیار سے محبت سے دلیل سے دعوت دیتے ہیں, دعوت فکر دیتے ہیں ایسے تمام افراد. آپ کا جو نظریہ ہو ہم احترام کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں. یہ جناب زینب کا کردار ہے میں آج پیش کروں گا. جناب زینب کا دلیل سے بات کرو, دلائل استدلال لے کر آؤ, استدلال لے کر آؤ, تیار ہے گفتگو کے لیے. دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس کسی بھی کام کے لیے. زندگی کرانی تو آج دشمن پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ زمزم ولایت جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے چلی تھی اس زمزم کو آلودہ کر دے. وہ زمزم ولایت ہے, وہ زمزم توحید ہے. توحید چاہیے آؤ زمزم کربلا کے پاس, نبوت چاہیے آؤ زمزم کربلا کے پاس, امامت چاہیے آؤ زمزم کربلا کے پاس, ولایت چاہیے آؤ زمزم کربلا کے پاس, ظلم کے خلاف قیام چاہیے آؤ کربلا کے زمزم کو دیکھو کیسا جوش مار کے ابھر رہا ہے, مظلوم کی حمایت چاہیے آؤ کربلا میں آ کے دیکھو کس طرح اسیران کربلا در حقیقت مظلومان کربلا کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, دین چاہیے تو زمزم کربلا کو دیکھو, شریعت چاہیے زمزم کربلا کو دیکھو, نجات چاہیے زمزم کربلا کو پیو, سعادت چاہیے زمزم کربلا سے سہرابی کا انتظام کرو, آخرت کی نعمتیں چاہیے زمزم کربلا تمہارے پاس ہونا چاہیے, اس زمزم کو پیو گے تو زندگی ملے گی, حیات ملے گی, شعور ملے گا, علم ملے گا.
میں بغیر پردے کے گفتگو کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کوئی کنایہ استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دلیل سے گفتگو نہیں کی جاتی. میں ہاتھاپائی کے جھگڑا کرنے کے مخالف ہوں، دلیل سے بات کریں. آئیے، یہ کربلا یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے عزیزان گرامی. اس ولایت کی تو نام زینب لے کے چلیں اور دربار ابن زیاد تک پہنچیں، دربار ابن زیاد تک، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح بازار کوفہ میں آخری جملہ بازار کوفہ کے خطبے کا، فتح سنتاسا ونقص نقصا، نابود ہو جاؤ، اور نابود بھی کتنی بدترین قسم کی نابودی، تمہارا پرچم سرنگوں ہو جائے، وہ بھی بدترین طریقے سے، فتح سن تاسا و نقصن نقصا نقصا، اس حالت کو، اس وضعیت کو بیان کر رہی ہے. فتح سن تاسا و نقصن نقصا، نابود ہو جاؤ، کتنے ہی بدترین طریقے سے نابود ہو گئے. تمہارا پرچم جس کو تم نے اٹھایا ہے کہ ہم چار دن کی زندگی اور لے لیں، دبک کے بیٹھ جائیں گے، یزید کی اطاعت کر لیں گے، ابن زیاد کے ہاتھوں پہ ایمان لے آئیں گے، حسین کا ساتھ نہیں دیں گے، جو پرچم تم نے بلند کیا ہے یہ سرنگوں ہو کے رہے گا. سرنگونی اس کا مقدر ہے، یہ پیشن گوئی ہے جناب زینب کی، وہی بدترین طریقے سے. اس کے بعد اب دربار ابن زیاد میں آتی ہیں جناب زینب. پھر کہوں گا کہ اس مظلومیت کو سامنے رکھیں. شب عاشور، کربلا کے دو محرم سے نو محرم تک، شب عاشور اور عصر عاشور تک جناب زینب ایک صنف نازک کے کردار میں نظر آتی ہیں. ایک بہن کہ جس کے دل میں بھائی بچوں اور اپنے رشتہ داروں کی محبت ہے، لیکن یہ محبت اس لیے نہیں کہ صرف بھائی ہے، یہ محبت اس لیے ہے یہ امام وقت بھی ہے. جناب زینب نے اپنے بھائی کا دفاع نہیں کیا، بھائی تو تھے ہی، امام وقت کا دفاع کیا ہے. کربلا کو رشتہ داریوں میں ختم مت کریں، رشتہ داریاں تو برحق تھیں، لیکن جو چیز متجلی ہے، جس چیز نے کربلا کو زمزم بنایا ہے، وہ ولایت ہے، وہ امامت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ مکتب ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے. جناب علی اکبر اس لیے نہیں کہ میرے بابا بھی کڑا وقت ہے، نہیں، وہ اس لیے بھی تھا، لیکن اس سے بڑھ کر امام وقت، یہ تصور امام وقت کی حفاظت، ہر شہید کا، ہر اسیر کا نظریہ یہی تھا. ایسے موقع پہ جناب زینب آتی ہیں. ایک موقع پہ آپ گریہ گناہ بھی ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ آئیں عصر عاشور کے بعد، ایک حماسی انداز، ایک جہادی انداز، ایک انقلابی انداز، ایک رخ شخصیت کا اور ایک پہلو سامنے آتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، جس کو میں نے کل کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا علی میں بازار کوفہ میں کلام کر رہے ہیں. یہ حماسی اور جہادی انداز، بڑھ چڑھ کے حملے کرنا، اور پھر میں نے جو خطبہ آپ کے سامنے بیان کیا کس طریقے سے جناب زینب نے بڑھ چڑھ کے حملے کیے، کھنگال دیا، جھنجھوڑ دیا، بیدار کر دیا. جن کو بیدار ہونا تھا بیدار ہو گئے، باقی لوگ روتے رہے، ہائے حسین وائے حسین کرتے رہے، اور جناب زینب کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ بس رو کے گھر چلے جاؤ. اب جناب زینب آ گئی ہیں دربار میں، سامنے کون ہے؟ سامنے موجود ہے ابن زیاد. یہ لحوف جو سید ابن طاووس مستند ترین مقاتل میں سے ایک مقتل، مستند ترین، گنتی کے اگر کچھ ٹاپ کلاس اگر مقاتل ہیں تو ان میں سے ایک لحوف ہے سید ابن طاووس کا. اس میں وہ فرماتی ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ قال الراوی ثم ان ابن زیاد جلس فی القصر، براجمان ہو گیا تخت پر اور لوگوں کا اعلان کر دی کہ وہ دار الامارہ میں میرے دربار میں آ جائیں. وآذن اذن عاما، اذن عام کر دیا، اعلان عام، جو آنا چاہے آ جائے. وجیا براس الحسین، سر حسین کو لایا گیا. فوادا بین یدیہ، اپنے سامنے اس نے رکھا. وہ ادخل نساء الحسین وہ صبیان ہی الیہ، اس کے بعد داخل کیا گیا، لایا گیا. مجبور کر کے. معذرت کے ساتھ وہ لفظ مناسب نہیں ہے, دھکا دیتے ہوئے, تازیانوں سے آگے چلاتے ہوئے لایا گیا, ادخلا داخل کیا گیا بحالت مجبوری. توجہ کیجیے گا, یہ ادخلا یعنی اس میں حقیقت ہے, ادخلا یعنی وہ خود نہیں آنا چاہ رہے, زبردستی لایا گیا ہے, جاؤ دربار ابن زیاد میں. اب ایسے موقع پہ بنت علی, حسین اور عباس کی بہن, کیسے قدم اٹھ رہے ہوں گے تصور کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں, ایک غیرت مند بھائی کی بہن کو اس طریقے سے لایا جا رہا ہے, وہ سبیا نہیں اور بچوں کو لایا گیا, بچیوں کو لایا گیا. فجلست زینب بنت علی متنکرتن یعنی ایک خاص حالت ہو گئی. یہ جناب زینب کا وجیحانہ حماسانہ اور جہادی انداز تصور کیجئے, جناب زینب بیٹھ گئے متنکرتن, بالکل الگ, وقار, متانت, شجاعت, دلیری کے ساتھ بیٹھی, سر جھکا کے نہیں بیٹھی, ایسا نہیں تھا کہ بالکل چھپ گئی ہوں, ہاں اطراف میں گھیرے ڈال لیے تھے خواتین نے. اس نے پوچھا یہ کون ہے, تو کہنے والے نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے. او ہو, اچھا یہ زینب ہے, بڑا نام سنا ہے ہم نے تمہارا. متنکرتن یعنی جس کا قد و کاٹ, جس کا انداز, جس کا لب و لہجہ, بلکہ بعد تاریخوں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے قدم بھرتی ہوئی جناب زینب دربار ابن زیاد میں پہنچی. تو نے ہمیں مجبور سمجھا ہوا ہے, ہمیں لاچار سمجھا ہوا ہے. فاقبل علیہ, متوجہ ہوا لعنت اللہ علیہ ابن زیاد, فقال الحمد للہ الذی فضحکم, خدا کی حمد ہے جس نے تمہیں رسوا کیا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو بھائی کے لاش 18 جوانان بنی ہاشم کے لاشوں کو دیکھ کے آ رہی ہے, جس کو اس طرح دردر کر رہے ہیں, جس کو دردر پھیرایا جا رہا ہے, وہ بہن آئی ہے اور کہہ رہا ہے خدا کی حمد و ثنا کہ اس نے تمہیں رسوا کیا. اب جناب زینب کا جواب سنیے, جواب یہ ہے عزاداری, جو جناب زینب یعنی ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلام کرو, یہ ہے جناب زینب کی عزاداری. آج ہماری یہاں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی. امیر المؤمنین نے مکتب کی دیوار قائم نہیں کی, بستر شہادت سے جو مولا نے پیغام دیا, یہ نہیں بتایا شیعہ سنی فلاں فلاں. امام کا دو مکتب ہوں گے یاد رکھو, یا ظالم کا یا مظلوم کا. حسن و حسین, کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, ہر ظالم کے وہ کسی بھی مکتب و مسلک کا ہو, کسی بھی عقیدے کا ہو, علی کا مکتب یہ ہے کہ اگر وہ ظالم ہے تو اس کے دشمن بن جاؤ. وللمظلوم عونا, مظلوم کی حمایتی, مظلوم کے حمایتی بن جاؤ. کون امیر المومنین؟ بستر شہادت سے مکتوب صورت میں یہ تحریر موجود نہج البلاغہ میں مکتوبات میں ذکر کیا گیا, یہ مولا علی کی وصیت ہے, اور کہا کہ یہ وصیت صرف حسن و حسین کے لیے نہیں ہے, ہر اس شخص کے لیے ہے جہاں تک یہ میری وصیت پہنچے. اب یہ اور بات ہے کہ مولا کی وصیت کھول گئی نہیں تھی, کہ مولا ہم نے تو واٹس اپ کھولنے کا ٹائم ہوتا تھا, نظر کا کھولنے کا ٹائم کب ہوتا تھا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. فرمایا اگر مظلوم ہے تو پھر اس کے حامی بن جاؤ. ولی مظلوم ہے آؤنا, آؤن یعنی مددگار, ظہیر, یاور, نصرت کرنے والے, ناظم. اور یہی چیز امام حسین نے جناب سکینہ کو آخری پیغام دیا تھا, شیعت اما شرط معاذ بن فذکرونی, شیعہ جب ٹھنڈ پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. او سمعتم بے ذری, او یعنی اگر, اور اگر تم نے سنا کسی غریب کا, غریب الوطن کا تذکرہ, او شہیدن یہ کسی بھی مسلمان کا سنا وہ شہید ہوا, بے حس نہیں ہو جانا, لا تعلق مت کر لینا,
مولانا علی کہہ رہے ہیں کہ مظلوم کے حامی بنو. کیا مطلب؟ حمایت کرو, اس کے لیے کھڑے ہو, ظالم کے خلاف کھڑے ہو. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کربلا میں آخری لمحات میں جناب سکینہ کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں, او سمعتم بے غریب او شہید فندے بولی, اگر کسی غریب الوطن کا تذکرہ سنو. چار سال کا بچہ ایلان مر گیا ترکی کے ساحل پہ, ہمیں کیا شام والے جانے یہ جانے. نہیں, بے حس نہیں ہونا. کسی شہید کا تذکرہ تو کوئی شہید ہوا, بے حس نہیں ہو جاؤ. او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی, تو مجھ پہ گریہ کرو. یعنی انسانیت کا مکتب یہ ہے. امام حسین کا مکتب انسانیت کا مکتب ہے, امیر المومنین کا مکتب انسانیت کا مکتب ہے. انسانیت میں دو گروہ ہیں, یا ظالم یا مظلوم. تمہیں ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, مظلوم کی حمایت میں. یہ واضح امام علی کی وصیت موجود ہے, جا کے پڑھیے نا جلالہ میں. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ کسی غریب الوطن کا تذکرہ سنو, کوئی اپنے ملک سے نکلتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے مارا جائے. یہ نہیں کہو کہ شام کو مسئلہ ہو جانے, یہاں تو الحمدللہ سکون ہے آرام سے. نہیں, یہ انسانیت نہیں ہے. یہ حسین کا مکتب نہیں, علی کا مکتب نہیں, یہ حیبت کا راستہ نہیں, یہ کربلا کا راستہ نہیں. او سمے تم بے غریب او شہید فندبونی, تو ان پر گریہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مظلومیت کو, ان پہ ہونے والے ظلم کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فندبونی, مجھ پہ بھی گریہ کرنا. یہ جناب امام حسین علیہ السلام کا مکتب ہے. یہاں بھی یہ کہہ رہی ہیں فقالت, اب آپ سنیے جملہ جناب زینب کا, انما یفتضح الفاسق, فاسق رسوا ہوا ہے. اللہ اکبر, فاسق کہا ہے ابن زیاد کو. اس نے کہا کہ تمہیں رسوا کیا, اس نے کہا نہیں, فاسق رسوا ہوا ہے. انما صرف انما صرف فاسق رسوا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جناب زینب کے ان ایک ایک کلمے کو کھولنے کی ضرورت ہے. یہ زمزم ولایت ہے, اس سے حیات کو, اس میں حیات پوشیدہ ہے. انہیں اسی زمزم ولایت کو چھپانے کے لیے, آلودہ کرنے کے لیے دشمن کوششیں کر رہا ہے, فنڈنگ کی جا رہی ہے. انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر, اور فاجر جھوٹ بولتا ہے. وہ ہوا غیرنا, اور وہ ہمارے علاوہ ہے. اللہ اکبر, وہ ہم نہیں ہیں, وہ ہمارے علاوہ کوئی اور ہے. اس کے بعد کہتا ہے ابن زیاد, تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا دیکھا؟ یہ عقیدہ اجبار تھا, نظر جبریہ, جو خدا نے کرایا تھا. یہ بنو امیہ نے بعد میں قتل حسین کے بعد بہت سے عقیدے گڑھے, جعلی من گھڑت مکتب بنائے, نظریے بنائے کہ یزید تو مجبور تھا, وہ تو لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں قتل ہونا تھا, یزید نے قتل کرنا تھا, دو شہزادوں کی جنگ تھی, ادھر بھی نواز رسول ادھر بھی اصحاب رسول, وہ مسئلہ حل کر دو, ففٹی اس کو دے دو, ففٹی اس کو دے دو. جی نہیں, مسئلہ اتنا آسانی سے نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. آپ کہہ دیتے ہیں فقالت ما رأيت الا جميلا, میں نے خوبصورت ترین سلوک دیکھا, اس کو گفتگو کر چکا ہوں. هؤلاء القوم كتب عليهم القتال فبرزوا الى مضاجعهم سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتقاسم فانظر لمن يكون الفلد. یہ وہ قوم تھی جس پہ جہاد لکھ دیا گیا تو انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. تو یہ دیکھ ابن مرجانا, تو یہ دیکھ تو کیا کرے گا کل, ہم جو کچھ کر گئے ہیں وہ کر کے آئے ہیں, تو بتا ابن مرجانا تو کیا کرے گا. اب جب ابن مرجانا کہاں, مرجانا کی اولاد, اب یہ بڑا سیخ پا ہوا اور فخذ ہے ابن زیاد, اور بڑا تل ملایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عمر بن حریث نے کہا یہ عورت ہے, اور عورت سے کلام پہ سرزنش نہیں کی جاتی. تو اس نے کہا یہ خاندان بنی ہاشم کی خواتین, ان کو معمولی مت لو. اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے اس تل ملاہٹ کو کم کرنے کے لیے, اس حالت کو جو خجالت زدہ ہو گیا تھا اس کو کم کرنے کے لیے, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی کو قتل کر کے میرے دل کو شفا بخشی. اب اس نے جناب زینب پر ایک احساساتی حملہ کیا کہ یہ ایک بہن تو ہے نا, بھائی کے جنازے کو دیکھ آئیے. فوراً نمک چھڑ گیا اس نے زخموں پر. لقد شف اللہ قلبی من تاغیت کل حسین والعصاۃ المرد من اہل بیتک, اور جو باغی لوگ تھے تمہارے اہل بیت سے, ان سب کو قتل کرے, خدا نے مجھے میرے دل کو ٹھنڈک بخشی ہے. اس کے فرماتی ہیں ہاں تو نے ہمیں قتل کیا, تو نے ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کیا, اگر تو سمجھتا کہ تو شفا پا گیا تو یہ سمجھتا رہے. اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت سجاع سے خطاب کر رہی ہے, فصاحت و بلاغت سے, اور اس کا باپ بھی بہت شاعر و فصیح و بلیغ تھا. جناب زہر نے کہا عورتوں کو کیا کام فصاحت و بلاغت سے, چھوڑ یہ باتیں, یعنی کسی اور طرف گھمانا چاہتا تھا وہ بات کو. جناب زہر نے کہا چھوڑو یہ باتیں, عورت کو کیا کام سجاع سے. پھر امام سجاد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یہ کون ہے, کہا کہ یہ علی بن حسین ہے. کہا کہ اس کو تو قتل کر دیا ہے, حضرت علی اکبر علی بن حسین تھے. کہا کہ نہیں وہ میرا بھائی تھا, میں علی بن حسین ہوں, یعنی ایک اور علی بن حسین ہوں, یعنی علی اوسط. تو کہا کہ اللہ نے اس کو قتل کیا ہے. تو امام سجاد نے کہا کہ نہیں اللہ نے قتل نہیں کیا, بلکہ اللہ جو ہے موت کے وقت روحوں کو پورا پورا اپنے پاس اخذ کر لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منابها. اب جب اب یہ دیکھیں یہ دلیل ہے امام سجاد کی, اس نے کہا اللہ نے قتل کیا. امام سجاد نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے, اللہ نے قتل نہیں کیا, اللہ موت کے وقت روح اپنے پاس بلا لیتا ہے. اب اس نے جب یہ سنا کہ ایک بیمار نوجوان جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توپ, بہنوں کے ساتھ اس طرح, بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ اس طرح لایا گیا, اتنے جنازے دیکھ کر, صوبت دیکھ کر, اور پھر دربار بازار کوفہ کا حال میں بتا چکا ہوں کس طرح ان کو لایا گیا, کیا پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور کیا تیاری کی گئی تھی, یہ سب کرنے کے باوجود اب جواب سنیے, اب ابن زیاد کا جواب سنیے. کہتا ہے الک جرأت علی جوابی, تم مجھے جواب دے رہا ہے امام سجاد, تم مجھے جواب دے رہے ہو, اذهبوا به فاضربوه, نہ کو جاؤ لے جاؤ اسے قتل کر دو. اب یہ اس نے کہا کہ اس طرح میں ڈراتا ہوں. جناب زینب نے سنا تو جناب زینب نے فریاد بلند کی یا ابن زیاد انک لم تبق منا احدا ان کنت عزمت على قتل فاقتلني معه, ہمارے پاس اب کوئی محرم نہیں, اگر اسے قتل کرنا چاہتا ہے ہمیں بھی قتل کر دے, مجھے بھی قتل کر دے اس کے ساتھ. یہ جناب زینب کی للکار تھی. اب ابن زیاد بڑا سٹ پٹایا, اس نے کہا کہ یعنی اب یعنی ابھی میں صرف جناب زینب کو دیکھ رہا تھا, پھر امام سجاد کو دیکھا, پھر دوبارہ جناب زینب کی للکار. امام سجاد نے کہا پھپھی اماں خاموش رہی, میں اس کو جواب دیتا ہوں. اس کے بعد ابن زیاد سے کہا اب آپ تیور دیکھیں امام سجاد شجاعت, افا بالقتل تحددنی ابن زیاد, قتل سے دھمکی دیتا ہے, قتل سے ڈراتا ہے کہ مجھے قتل کر ڈالے گا, میں خاموش ہو جاؤں گا. اما علمتا, کیا تو جانتا نہیں ہے, ان القتل لنا عادتا وکرامتنا الشہادہ, قتل ہونا عادت ہے ہماری, مردانگی ہے, زیور ہے ہمارا, اور شہادت ہماری کرامت و بزرگی, افتخار, درجات, حسنات کا سبب ہے. یہ جب لب و لہجہ تھا اب یہ بڑا پریشان ہوا, اور پھر اس نے جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس نے کہا کہ اب ان کو لے جاؤ اور ان کو قید خانہ میں لا کے ڈال دو. یہ جناب زینب سلام اللہ امام سجاد کی حکمت عملی تھی کہ اس طرح ظالم کے چہرے پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو قید کر کے لایا جاتا ہے نا تو اتنی دھاک بٹھائی جاتی ہے اس پر, اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ انسان منہ سے بھی آواز نکالے نا, جو حضرات مثلا جن کو پکڑا گیا تھا, اٹھایا گیا تھا, بعد میں ان جب وہ چھوٹ کر آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا بھی آواز نکلنی جاتی ہے نا بندہ ڈر جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کوئی اور نئی مصیبت آنے والی ہے. اگر استقامت کرنے والے بھی تھے بہت سے لوگ جنہوں نے استقامت کی اور ڈٹے رہے, انہوں نے کہا کہ اتنا سے تو کوپ کیا جاتا تھا, اتنا مارا جاتا, اتنی ٹارچر دیا جاتا تھا اور نئے نئے طریقوں سے, نئے نئے طریقوں سے, تاکہ تھوڑی سی آواز نکالیں ڈر جائے اور پھر رات اچانک اگل دے, جگایا جاتا ہے ان کو, کھلایا جاتا ہے, نیند زیادہ آئے, پھر اس میں جو ہے وہ انسان کہیں نہ کہیں اونگنے میں نیند کی حالت میں کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے بول دے. یہ طریقہ تھا ابن زیاد کا کہ کس طرح ان کو دبا دیا جائے, لیکن اب اس نے دیکھا یہ تو بالکل ہی الٹا معاملہ ہے, اب اس نے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ. یہ جناب زینب کا جہاد امام سجاد کا جہاد انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے، کل دربار یزید میں جناب زینب کا خطبہ پیش کروں گا کہ وہاں پہ کیا لب و لہجہ تھا، میدان کربلا میں کچھ اور حکمت، کچھ اور طریقہ، بازار کوفہ میں کچھ اور اسلوب، دربار ابن زیاد میں کچھ اور روش، اور دربار یزید میں کچھ اور لب و لہجہ. مسلسل خدا کہہ رہے یوریدونا، چاہ رہے یہ کہ ہدایت پہنچے. ظالم بھی چاہ رہا ہے کہ نور الہی کو بجا دیا جائے، زینب چاہ رہی کہ نور الہی نہ بجھے، سید سجا چاہ رہے نور الہی نہ بجھے. آج میں چاہتا ہوں کہ سر حسین سے متعلق کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک مرثیہ جناب رباب سے نقل کیا گیا ہے، عربی میں ہے، وہ سے پڑھ کے مسائل کا آغاز کر رہا ہوں. سر حسین لایا گیا، اس کے بعد مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب رباب آگے بڑھیں اور انہوں نے سر حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، اللہ اکبر. اے میرے حسین، اے میرے آقا، اے میرے سرور، میں تمہیں بھولی نہیں، اللہ اکبر. اقصدت ہو اسنت الاعضاء، آدھا نے کتنی کوششیں کی، کتنا ظلم کیا، میں تجھے بھول دوں، اے میرے والی تجھے بھولی نہیں. غادروہ بکربلا صدیا لا سق اللہ جانب کربلا، جانب کربلا ہمیں کتنا پھیلایا گیا، کتنا رسوا کیا گیا. ارے ہم کربلا سے تیرا جنازہ دیکھ کے آ رہے ہیں جو دھوپ میں پڑا تھا. کہتے ہیں کہ جناب ام رباب نے دیکھا تھا امام حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے، تو کہتے ہیں جناب ام رباب نے کہا تھا میں اس کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. یہی وجہ ہے جب مدینہ تشریف لے آئی تھی بی بی تو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ایک دفعہ کافی عرصہ ہو گیا، ایک دفعہ جناب زینب آئی اور کہا بھابی جان اب بہت عرصہ ہو گیا، اب تو آپ سائے میں آ جائیے. یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے جس نے اپنے والی کی پامال شدہ لاش دیکھی ہو ارے وہ کیسے سائے میں آ جائے. ایک دفعہ زینب نے ہاتھ پکڑ کے اٹھانا چاہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے والی سے وفا کا حق ادا کر دیو ام رباب تم نے، اللہ اکبر. ایک اور مرثیہ نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں سید مقرب کہتے ہیں کہ سر حسین کو اپنی گود میں لیا اور فرماتی ہیں خواتین اہل بیت کی دیکھ رہی ہیں کہ رباب نے گود میں سر حسین کو لے لیا. ہر ایک کی خواہش تھی ہر محرم کی سر حسین کو اٹھا لے. زینب کا کتنا دل تڑپ رہا ہوگا، سکینہ کا کتنا دل تڑپ رہا ہوگا، لیکن زینب نے صبر کیا. ہاں بھابی کو مسجد مرثیہ پڑھنے دو. اس کے بعد کہتی ہے ان الذی کان نورا یستضاء به، ارے حسین تو وہ نور تھا جس سے لوگ نورانی ہوا کرتے تھے. بے کربلا قتیل غیر مدفون، اے حسین تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا، ارے تجھے کفن نہ ملا، تجھے دفن نہ کیا گیا، ارے ان اشقیاء نے اپنے لاش دفن کیے، ہائے حسین میرے والد تیرا لاش دفن نہ ہو سکا. اجرکم اللہ. اس کے بعد کہتی ہیں سبت النبی جزاکم اللہ صالحا عنا وجنبتا خسران الموازین، اے سبت نبی، اے نواس نبی، تجھے بے دردی سے قدر کر دیا گیا، ارے بہت جلد ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے نام اعمال میں کس بدترین چیز کا اضافہ کیا ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں قد کنت لی جبلا صابحا اللذ به، اللہ اکبر. ایک زوجہ کا کتنا دار ہوتا اس کی زندگی میں. فرماتی حسین آپ صرف میرے امام نہیں تھے، آپ میرے لیے پناہ گاہ تھے، تم میرے لیے کوہ استوار تھے. اے حسین مجھے جب بھی مشکل پیش آتی تھی میں آپ کے پاس آتی تھی، مگر حسین دیکھو تمہاری رباب کو بے پردہ پھیلایا جا رہا ہے، ارے تیرے بچوں کو تماشے لگائے جا رہے ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں وَقُدْ كُنْتَ تَسْبِحُنَ بِالرَّحْمِ وَالِدَيْنِ، ارے تو رحم کا پیار
محبت کا درس دینے والا تھا، آج جو امت کو پیارا محبت کا درس دیتا تھا آج اس کے بچوں کو تازیانے لگائے جاتے ہیں، من الیتام ومن للیتام ومن للسائل ومن یسعى ویاوی الیہ کل مسکین۔ اے حسین تم تو یتیموں کی پناہ گاہ تھے جہاں مسکین آ کر درد دل کرتے تھے۔ ہاں یاد ہے نا جب مسلم کی بھی شہادت کی خبر آئی تھی، حسین نے زاروں میں بٹھایا تھا اور پیار کیا تھا اور یہی کہا تھا، اے یتیمہ مسلم آج سے میں تیرا باپ ہوں، سکینہ تیری بہن ہے۔ ارے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے کیا؟ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کو پیار کیا جاتا ہے، دلاسا دیا جاتا ہے، تعزیت پیش کی جاتی ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اب جب بابا کی خبر آ گئی، اب جو زلجنا آ گیا تو سکینہ نے یہی سوال کیا تھا، اے میرے بابا کے زلجنا، ارے یہ تو بتا میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے پانی نصیب ہوا؟ اب سکینہ شاید اسی انتظار میں ہوگا، کوئی آ کے سر پہ ہاتھ پھیلے گا، کوئی پیار کرے گا، کوئی گلے سے لگائے گا، لیکن ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ارے تماچے لگائے جائیں گے، ارے دور چھینے جائیں گے، ارے جامر میں آگ لگے گی۔ حضرت ربا فرما رہی ہیں، ومن للیتامى وللسائلین، ارے سائلوں کے لیے پناہ کون کون تھا؟ حسین تھا۔ اب سائل کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ اے حسین یہ یتیم بچے کیسے فریاد کر رہے ہیں، واللہ لا ابتغی سہرن سہرکم حتی اغیب بین الماء والتین، قسم خدا کی ایسی شخصیت مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ اے والی، ارے آج ہم کس طرح قیدی بنا کے لائے گئے ہیں، ہمارے ہاتھ رسن بستا ہے۔ والی مجھے وہ وقت یاد ہے جب مدینے سے کارواں چلا تھا، ارے کس طرح محرموں نے سوار کیا تھا۔ اے والی آج نہ محرم ہے، محرم کوئی نہیں تو